اور شیخ کی تقریباً سب کتابوں کے ترجمے یورپ میں ہوئے. کہتے ہیں شیخ کی قدر و منزلت یورپ نے کی اور یورپ اس کا مجبور بھی تھا کہ ان کی قدر کرے. 800 سال تک شیخ کی کتابیں یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی گئیں. انہوں نے گویا میڈیسن کے لیے بنیاد کا کام کیا, بیس بنا دی. اب اس کے اوپر مزید پھر وہ ریسرچز کرتے چلے گئے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, more than 100. لمبی ایک لسٹ ہے جو کہ میں اس وقت پڑھ نہیں سکتی. اس کے علاوہ بھی شیخ بڑے شوقین تھے علم کے, چلتے پھرتے علم حاصل کرتے ماہر ہو جاتے. ایک مرتبہ ابو منصور جیائی نے علم اور فن اور فن لغت پہ ایک بات ہو رہی تھی علاؤالدین کی مجلس سے. ابو منصور جیائی فن لغت کا ماہر تھا, کسی لفظ کے سلسلے میں اپنی تحقیق بیان کر رہا تھا. شیخ نے جب بحث میں حصہ لیا تو ابو منصور جیائی نے کہا, شیخ آپ ایک حکیم اور فلسفی ہیں, آپ نے علم لغت کی تعلیم حاصل نہیں کی, اس لیے اس فن میں آپ کی بحث قابل قبول نہیں. یہ جملہ شیخ کو اتنا گرا گزرا کہ گھر آئے مسلسل 3 سال تک علم لغت اور ادب کی کتابوں کا مطالعہ کیا, تحقیق کی, تفتیش کی, اور خراسان سے ابو منصور ازہری کی کتاب تہذیب اللغت منگا کے دیکھی. چند برسوں میں شیخ فن لغت کے ماہر ہو گئے. اب شیخ کو خیال ہوا کہ ابو منصور جائی اور دیگر علماء جو انہیں نہیں مانتے ان پہ اپنا علم ظاہر کریں. انہوں نے 3 نظمیں لکھی قصیدے کی شکل میں, جس میں مشکل ترین الفاظ, غریب الفاظ, وہ الفاظ جو یوز نہیں ہوتے, بالکل بہت ہی ریئر ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں, ان کو غریب کہا جاتا ہے. ان الفاظ میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھے 3, اور 3 مضمون نثر میں لکھے ادب کے لحاظ سے. اور جب تینوں قصیدے اور مضمون تیار ہو گئے ان کو الگ الگ خوبصورت جلدوں میں پوری طرح ایز اے بکلٹ بنوایا, اور ایک دن علاؤالدین کے دربار میں ان کتابوں کو لے کے پہنچ گئے. شیخ نے علاؤالدین سے کہا کہ کتابیں پڑھی مل گئی ہیں, پتہ نہیں کیسی ہیں, ذرا آپ ابو منصور جیائی کے پاس بھجوا دیجیے اور کہلائیں کہ یہ ذرا مطالعہ کریں اور اپنی رائے بتائیں یہ بکس کیسی ہیں. ابو منصور نے نہایت ذوق و شوق سے ان کتابوں کو پڑھا. ان میں بہت سے مقامات سخت مشکل تھے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے. ایک روز شیخ نے ابو منصور سے کہا, جو مقامات آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے, آپ ان کو لغت کی فلاں فلاں کتابوں میں فلاں فلاں جگہ دیکھ لیں. ابو منصور جائی حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ رسالے کچھ شیخ کے تصنیف کردہ ہیں, اور انہوں نے جو ایک دن شیخ کو تانا دیا تھا اس تانے کا یہ نتیجہ ہے. ان کے فن کا وہ قائل ہوا اور اس نے شیخ سے معذرت کی اور معافی چاہی. شیخ اپنے علم بتاتا رہا. ایک دن محمود غزنوی کو بہت شوق ہوا کہ کسی طرح یہ شیخ میرے دربار میں آ جائے. غزنوی نے, غزنوی بڑے سخت مزاج کا تھا محمود غزنوی, اور علماء ان سے ذرا دور بھاگتے تھے. کسی نے اس کو بتا دیا کہ شیخ ابن سینا اور البیرونی دونوں اس وقت بڑے ماہر عالم ہیں, آپ ان کو اپنے دربار کی زینت بنائیں. اس نے جب ان کو بلوایا تو شیخ گھبرا کے بھاگ گئے اور خوارزم چلے گئے. اور کہتے ہیں کہ ایک صحرا میں چلے گئے, ان کے ساتھ ان کا ساتھی بھی تھا. خوارزم کا صحرا بہت بڑا اور انتہائی خطرناک صحرا تھا, جس میں یہ دونوں طوفان میں پھنسے اور راستہ بھول گئے. صحرا میں بھوکے پیاسے پھرتے پھرتے شیخ کا ساتھی تو انتقال کر گیا, لیکن شیخ جو سخت جان تھا بالآخر باہر نکل آیا, ایک راہبر ملا اور جرجان جا پہنچا. جرجان پہنچ کے انہوں نے پھر کام کیا اور بہت سی کتابیں لکھی, اور اسی طرح علم کی خدمت کرتے کرتے یہ ہمارے عظیم محسن 55 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. 55 ایئرس کی ایج میں 100 سے زیادہ بکس, اور کتنے فیلڈز کے ماہر ہیں میں نے آپ کو بتایا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے یورپ پہ کیا احسانات ہیں. کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا, کس کس طرح ان کی کیا کیا چیزوں کے ترجمے ہوئے اور کس طرح یورپ میں پڑھے گئے, اب وہ چیزیں بنیاد بنی. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو کہ بہت علم دوست تھے, ان کی بہت بڑی بڑی درسگاہیں ہوتی تھی, ان کی بہت بڑی لائبریریز ہوتی تھی, لائبریریز میں بے تحاشا کتابیں ہوتی تھیں, اور علم کی خاطر قدر اور شوق میں لوگ بہت آگے بڑھے. جو علم دوست حکمران ہوتے علماء کی قدر کرتے, ان کو دربار میں بہت آنریبل جگہ ملتی, ان کو ریسرچ اور تحقیق کے لیے مواقع اور چیزیں دی جاتی. اور بہت جلد ہم نے دیکھا کہ بغداد اور کرتبہ خاص طور پہ یہ دونوں جگہیں علم میں بہت نون ہیں, دونوں شہر. قرطبہ کی کہتے ہیں لائبریری میں 600,000 کتابیں تھیں، ایک لائبریری میں 600,000 کتابیں اور ایک میں کئی لائبریریز تھی اسپین، 600,000 کتابیں، اور کہتے ہیں اس کی فہرست 44 جلدوں میں تیار ہوئی تھی اسپین میں، لائبریری کی صرف کیٹلاگ جو تھی. اور علم کا ایسا شوق کہ مار کر عورتوں کی بھی اپنی ذاتی لائبریریز ہوتی تھی. اور جب مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا تو ان کی کتابیں جلا دی گئیں. بعد میں اسپین کے بادشاہ فلپ کو لائبریری بنانے کا خیال آیا، پوری تلاش کے بعد اسے صرف 1800 کتابیں ملی جن میں 900 کتابیں اسلامی تھیں. شیخ سعدی جب مدرسہ نظامیہ بغداد میں گئے اس وقت وہاں پہ 7,000 طالب علم تعلیم پا رہے تھے. مدرسہ نظامیہ بہت مشہور ایک خلیفہ تھے، ان کا وزیر تھا نظام الملک جو بہت علم دوست تھا، اور اس نے مدرسہ نظامیہ بنایا تھا. کہتے ہیں 600,000 دینار حکومت دیتی تھی مدرسہ چلانے کے لیے، اور آخر میں اتنا ہی ذاتی جیب سے وہ وزیر دیا کرتا تھا اس مدرسے کو چلانے. پہلا جو انہوں نے انچارج وہاں رکھا کوئی لائبریری کا، تو ان کو شکایت ملی کہ رات کو شراب پیتا ہے اور اس میں غلط کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں. اور نظام الملک اتنا فرمان تھا، اس نے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ اس کے گھر کے قریب میں لے گھر لو. آ کے وہاں چہرے رات کے وقت خاموشی سے اپنی چھت پہ گئے اور وہاں سے دیکھا تو واقعی وہ محتمم جو تھا وہ ایسے ہی کام کر رہا تھا. کہتے ہیں اتنا صبر اور حلم اور عقل تھی ان میں، انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. اگلے دن پاکٹ منی کے خیال سے ایک رقم ان کو بھیجی اور کہلا بھیجا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو وظیفہ میں نے آپ کے لیے مقرر کیا وہ آپ کے لیے بہت کم پڑے گا جو آپ کے طریقے ہیں، یہ آپ میری طرف سے رکھ لیجیے تاکہ آپ کے اخراجات پورے ہوں. اور وہ بھی ایسا کرمند کے سمجھ گیا کہ مجھے وزیر نے براہ راست نہیں ڈانٹا، سمجھ گیا کہ میری کیا حرکتیں ہیں. یہ رقم انعام کے طور پہ نہیں آئی تھی نیو، اور انہوں نے توبہ کر لی. تو یہ جو مدرسہ نظامیہ تھا اس میں 7,000 اسٹوڈینٹس فری آف چارج پڑھا کرتے تھے. مسلمانوں نے ایجوکیشن فیسلٹیز دی، ہیلتھ فیسلٹیز، اور یہ دونوں چیزیں فری ہوتی تھی. علم بھی مفت تھا، فری تھا، تبھی تو ترقی ہوئی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ موبائل ہاسپٹلس بھی ہیں اور شہر کے بہترین علاقوں میں ہاسپٹلس ہیں. اور اگر آپ ہاسپٹلس کی تفصیل پڑھیں مسلمانوں کی، تو اس وقت ہاسپٹل کا یہ انتظام تھا کہ ہر مریض کے مرض کے مطابق کھانا ہاسپٹل میں تیار ہوتا تھا. آج آپ نے دیکھا ڈائٹیشنز ہوتے ہیں، نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں اچھے ہاسپٹلس میں، یہ بہت پہلے مسلمان کرتے تھے. ہر مریض کے مرض کے مطابق ڈاکٹر لکھتا تھا اس کو یہ مرض ہے، پھر وہاں جو ڈائٹ کے انچارج ہوتے تھے وہ اس کی ضرورت کے مطابق کھانا وہاں پکتا تھا، ان کو ہاسپٹل سے کھانا ملتا تھا. ایک مرتبہ یورپ سے ایک شخص شوق سے آیا کہ دیکھو مسلمانوں کے اسپتالوں کے طریقے کیسے ہیں. تو اس نے آ کے کہا میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کو کہا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے. ڈاکٹر نے سب حالات پوچھے نفس سے کی اور لکھ دیا ان کو 3 دن کے لیے ایڈمٹ کر دیا جائے. کچھ اپنی انسٹرکشنز لکھتی، وہ خوشی خوشی ایڈمٹ ہو گئے. کہتے ہیں 3 دن بہترین کھانے آتے رہے جیسے کسی مہمان کے لیے آتے ہیں. 3rd day ڈاکٹر نے لکھ کے بھیجی پرسکرپشن پہ کہ آپ کی ہم نے 3 دن مہمانی کر لی، آپ 3 دن سے زیادہ مہمانی ہم نہیں کر سکتے، اب آپ تشریف لے جائیں. تو ان کو شروع سے پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس کو وہ کھانے کھلائے جو ایک مریض کے نہیں ہوتے. اب وہ اتنا حیران ہوا ڈائگنوسس پہ اور بلند اخلاق پہ اور ہسپتال کے طریقہ کار پہ، اور پھر یورپ جا کے اس نے انہی پیٹرن اور لائنز پر ہاسپٹلز کی ابتدا کی تھی. یورپ پر اسلامی تہذیب کا اثر، مسلمان اس وقت کے بہت ترقی یافتہ لوگ تھے لہذا دنیا ان کو فالو کرتی تھی. روجر دا دوئن اپنے سکے پہ اسلامی عبارت لکھواتا تھا، الہارون بامر اللہ الملک المعظم، یہ اس کے سکے پہ عربی عبارت لکھی ہوئی تھی. اسپین کا مشہور جغرافیہ دان ابن جبیر جب سسلی گیا، اس نے سسلی کے بادشاہ ولیم دوئن کے بارے میں کہا کہ حیرت انگیز انسان ہے، اس کے خواجہ سرا، باورچی، تمام خدمتگار، وزراء اور دربان سب کے سب مسلمان ہیں، اس کا سرکاری نشان الحمدللہ حق حمد ہی ہے. اور اس کا باپ ولیم دا اول کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اس کی نعمتوں کے لیے. کہتے ہیں اس کے محل میں حتیٰ کہ کپڑے بنانے والے، سلائی کام جو کرتے تھے کپڑوں پہ، وہ بھی مسلمان تھے. اور جو عیسائی لڑکیاں شاہی محل میں داخل ہوتی وہ مسلمان کنیزوں کی نیکی، پاکیزگی اور نماز سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتی تھی. ان کو آنر لگتا تھا مسلمان لوگ ان کے لیے کام کرے. آج ہم آپ دیکھیں نا اسپیشلسٹ انگریزوں کو بلواتے ہیں، اسی طرح کہتے ہیں کہ برٹش میوزیم میں آج ایک اسلامی دینار جو ہے جو مرسیا کے ایک بادشاہ اوفا نے استعمال کیا تھا سرکاری طور پہ، اس پہ عربی حروف لکھے ہوئے ہیں. اسی میں نمی صدی کی ایک صلیب ہے جس پر کوفی خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ راجر ددوئن جو تھا وہ اکثر اپنے لباس سے عربی عبارتیں لکھواتا تھا. آج آپ دیکھیں ہمارے بچوں کی ٹی شرٹ سے کیا لکھا ہوتا ہے، ان کی باتیں، ان کے الفاظ. کہتے ہیں فرانس کے ایک گرجے کے دروازے پر عربی میں خطبہ لکھا ہوا تھا. عربوں کے کنگرے، چھجے اور مینار فرانس کے قلعوں، برجوں اور فصیلوں پر آج بھی نظر آتے ہیں. جرمن ایمپرر فریڈرک ددوئن کا دربار بالکل ایسٹرن ڈیزائن پہ بنا ہوا تھا اور اندر بھی سسٹم اس نے مسلمان بادشاہوں اور خلیفوں والے رکھے ہوئے تھے. اس کا ویسا ہی حرم تھا اور اس کے خواجہ سرا تھے، عربی لباس وہاں پہنا جاتا. دربار میں عرب علماء کو ہجوم اور ہال جو تھے منقش عربوں کے سٹائل میں، باغات مسلمانوں کے سٹائل کے، اور مسلمان حکمران چڑیا گھر بھی بنایا کرتے تھے زو. لہذا اس نے مسلمانوں سے سیکھ کے اپنے محل میں زو بھی بنایا ہوا تھا، علمی بحثیں ہوتی. اور اس نے عربی طب کا مدرسہ کھولا اور اپنے ایک درباری مائیکل سکاٹ کو ابن رشد کی تصنیف جمع کرنے کے لیے قرطبہ بھیجا اور اس کی نقلیں کروا کے درسگاہ میں رکھوائی. مسلمان تھا ابن رشد. قطب نما، کمپس مسلمانوں کی ایجاد، کلاک اور گھڑیاں. فریڈرک ددوئن جب صلیبی افواج کو لے کے فلسطین پہنچا اور سلطان کے خلاف لڑنے لگا تو سلطان نے جب سنا کہ فریڈرک کو اسلامی تہذیب بہت پسند ہے تو اس کا احترام کیا. واپسی پہ اس کو طاہر نے ایک ایسی گھڑی دی جس میں شمس و قمر حرکت کرتے تھے، سورج اور چاند، اور طلوع اور غروب کا منظر دکھاتے تھے، اور ہر گھنٹے کے بعد ٹن ٹن کی آواز آتی تھی. دمشق کی مسجد میں ایسی گھڑی آویزاں تھی، اس کے ڈائل پر تانبے کے دو شہباز بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک پیالی میں تانبے کی گولیاں تھیں. جب ایک گھنٹہ ختم ہوتا تو یہ باز حرکت میں آتے، جھک کر چون سے گولی اٹھاتے اور باری باری ایک اور پیالی میں ڈال دیتے جس سے ٹن ٹن کی آواز ہوتی تھی. غروب آفتاب کے بعد یہ باز سو جاتے اور چند نئے پرزے کام کرنے لگتے. اس گھڑی پہ نیم دائرے کی شکل میں 12 سوراخ تھے، اس پہ شیشہ لگا ہوا تھا، اوپر 1 سے 12 تک ہنسے تھے، اندر ایک چراغ گھومتا رہتا تھا. ایک گھنٹہ ختم ہوتا تو چراغ ایک سوراخ کے سامنے آ کے تھوڑے سے وقت کے لیے رک جاتا. کمال کی بات یہ کہ ہمیشہ صحیح سوراخ کے سامنے رکتا اور وقت بتانے میں کبھی غلطی نہ کر. یعنی اگر 1 بج گیا تو چراغ اس ایک کے سوراخ کے نیچے آتا اور نیچے سے لائٹ اس کے باہر نکلتی اور اوپر 1 لکھا ہوتا تھا، پتا چلتا تھا 1 بج گیا. سسلی میں مسلمانوں نے ایک چشمے پر ایسا گھڑیال بنایا جو صرف نماز کے اوقات پہ بجتا تھا اور اس کی آواز کئی میل تک سنائی دی جاتی تھی. یہ تھے ہمارے مسلم ہیروز. ہم ماضی کیوں پڑھتے ہیں؟ تھوڑا سا میں آج دوبارہ آپ کو پھر بتا دوں کہ ہم نے یہ سارا سبجیکٹ کیوں پڑھا، ہمارے کیا مقاصد تھے، اور اگر آپ آگے پڑھائیں گے تو کیوں پڑھا رہے ہیں. نمبر 1، ہم جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم کہتے ہیں ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ آپ نے اللہ انعام کیا. دعا کرتے ہیں نا، انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا. انعمت علیہم کون تھے جن پہ اللہ کا انعام ہوا؟ قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے او من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا. تو آیات قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. انبیاء علیہ السلام کو اس لیے ہم مسلم ہیروز نہیں لاتے کیونکہ ان کو آپ قرآن پاک میں کافی تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت النبی کے مضمون میں آپ پڑھ لیں گے. تو ان کے بعد جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار اختیار کیا ہم ان کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جسے صحابہ کرام کو تو زندگی میں ہی کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہم. پھر جن لوگوں نے صحابہ کرام کو فالو کیا ان کو پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان کو پڑھنے کا؟ نمبر 1، ان شخصیات کو جانیں، ٹو نو دوز پیپل. دا آبجیکٹیو آف مسلم ہیروز، ٹو نو دوز پیپل ہو فالوڈ دا پاتھ آف دا پروفیٹس آف اللہ. ان لوگوں کو پہچاننا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ عمل کیا. صرف انبیاء نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار امپورٹنٹ, کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کو جاننا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا. نمبر دو, ان کو جاننے کے بعد ان کے ساتھ محبت کرنا, ایک تعلق پیدا کرنا, اپنے آپ کو اپنے ماضی سے اور ان شخصیات کے ساتھ جوڑ دینا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے کھوئی ہوئی گمشدہ حکمتوں کو پا لینا, وہ جن کو ہم نے کھو دیا اور ہم بھول گئے کہ ہم کیا تھے, تو ان کو پڑھنے کے بعد وی فائنڈ آر اون آئیڈینٹیٹی, ہمیں خود اپنی کھوئی ہوئی شناخت مل جاتی. ٹھیک, ان کو جاننا, ان سے محبت کرنا, ان سے تعلق پیدا کرنا اور اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو پا لینا, اپنی آئیڈینٹیٹی پھر جان لینا. آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اب اپنے آپ کو کہ ہم کون لوگ تھے. پھر مسلمان ہونے پہ فخر کرنا شعوری طور پہ, ٹھیک ہے, ویسے نا شکر ہے ہم مسلمان, نہیں کیوں شکر ہے, کیوں ہمیں خوشی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, فخر آ جاتا ہے, سر اٹھتا ہے خوشی سے, ایسے تھے ہمارے لوگ. تو پراؤڈ ٹو بی مسلمز, فخر ہونا مسلمان ہونے پہ, اور پھر جو کچھ ان سے سیکھا ان سے جانا اس پہ عمل کرنا. پورے اس کا آخر میں جو نچوڑ ہے وہ ہے جو کچھ سیکھ رہا اس پہ عمل کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اندلس یعنی مسلم اسپین, اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا اور روشن باب جو وقت گزرنے کے ساتھ دھندلا گیا. 800 سالہ اسلامی عروج اور دکھ بھرے زوال کی ایک تاریخی حقیقت, خوشی اور غم کی ملی جلی کہانی جسے فراموش کر دیا گیا. آج اس بند باب کو دوبارہ کھولتے ہیں, اس کے عروج اور زوال کے اسباب کو جانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج ہم کیا کردار اپنائیں کہ اس گمگشتہ عظمت کو دوبارہ پالیں. 91 ہجری کی بات ہے. اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ ہوا. اسپین 91 ہجری میں عیسائی حکومت کے تحت تھا اور ویزیگاتھ قوم 500 عیسوی سے اسپین کو فتح کر کے اس پہ حکومت کر رہی تھی. اسپین بر اعظم افریقہ کے سامنے یورپ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور سمندر کی 10 میل پٹی اس کو افریقہ سے جدا کرتی ہے. اس ملک کی سرزمین شاداب اور زرخیز, اس کی آب و ہوا معتدل, اس کی کانیں قیمتی دھاتوں سے لبریز, اسی لیے یہ وطن ہمیشہ مختلف فاتحین کی دلچسپی کا باعث رہا اور مختلف اقوام نے یہاں حملے بھی کیے. تاہم 500 عیسوی میں رومی سلطنت نے اسپین کو پوری طرح فتح کر لیا اور یہ قوم جس نے اس کو فتح کیا اور بہت عرصہ اس پہ حکومت کی, یہ گوت یا اردو میں اس کو گائے قوم بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے اس پہ حملہ کیا, اس کو فتح کیا اور کئی برس تک نہایت اطمینان کے ساتھ اس پہ حکومت کی. اس وجہ سے یہ قوم نہ صرف یہ کہ بہت خود مضبوط ہو گئی تھی, اس کی حکومت بہت زیادہ مضبوط تھی, بلکہ اس قوم کے جو بادشاہ تھے وہ امیر ترین انسان ہوا کرتے تھے, ان کے خزانے مال و دولت سے بھرے رہتے اور پھر مال کی حوث اس طرح بڑھ گئی کہ بادشاہوں نے اپنی رعایا پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. بادشاہوں نے ہمیشہ چرچ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے چرچ کو بہت زیادہ اہمیت دی. کرسچن تاریخ بھری ہوئی ہے اس حقیقت سے کہ چرچ ہمیشہ بہت پاورفل رہا ہے عیسائی دور حکومت میں. ایک طرف بادشاہ عوام کے اوپر ظلم کر کے اور ان کا مال و دولت اپنے خزانوں میں بھرتے, اور دوسری طرف پادری بھی عوام کو دین کے نام پہ لوٹا کرتے تھے۔ پادریوں کے اپنے اخلاق کا یہ حال تھا کہ پادریوں کی خانقاہیں خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں سے بھری ہوتی۔ اخلاقی لحاظ سے بہت گراوٹ کا زمانہ آیا اسپین میں، اور بادشاہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی بغاوت سے محفوظ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار نکالا ہوا تھا کہ وہ اپنے اعلی افسران کے بچوں کو تعلیم کے بہانے اپنے محل میں بلوا کے رکھا کرتے، اور یہ ایک بہانہ تھا، در حقیقت وہ بچے ایک طرح سے یرغمال ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کسی طرف سے بغاوت کا کوئی خطرہ بادشاہ کو نہیں رہتا تھا۔ ایسے نہیں، گائے قوم کا جو آخری بادشاہ تھا اس نے ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی، رعایا اس سے شدید نفرت کرتی تھی، لیکن بادشاہوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی نہ رعایا میں ہمت تھی اور نہ ہی ان کے عمرا میں۔ ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ یورپ میں اس قدر اس زمانے میں اخلاقی گراوٹ تھی کہ میں اس کو قلم بند کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اور آنے والی نسلوں کو یہ بیہودہ باتیں اپنے قلم کے ذریعے کیسے بتاؤں۔ بس اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ فرانس کے ایک حصے میں انسانی گوشت کی دکانیں تھیں۔ اسپین کا جو آخری بادشاہ تھا روڈرک، وہ نہ صرف یہ کہ اب عمرا کے بچوں اور بیٹیوں کو اپنے محل میں رکھا کرتا، تعلیم اور شاہی آداب سکھاتا، بلکہ اس کی نگاہ خراب ہوئی اور اس نے اپنے ہی ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی، کاؤنٹ جولین کی بیٹی کو ریپ کر لیا، یعنی بے آبرو کیا اس کی بیٹی کو۔ وہ خود ایک بہت معزز انسان تھا، اور اس وقت جو علاقہ اس کے پاس تھا وہ مصر کے ایک ساحل کی پٹی تھی، جو کہ ویسے تو افریقہ میں آتی تھی لیکن رومیوں کے ہی زیر تسلط تھا وہ علاقہ۔ کاؤنٹ جولین اپنے علاقے میں ایک طرح سے آپ گورنر کہہ لیجیے کہ وہ تھا۔ اس کو اس کی بیٹی نے چھپ چھپا کے کسی طرح خط بھیجا کہ میرے ساتھ یہاں یہ ظلم ہوا ہے اور آپ آئیں اور مجھ کو یہاں سے لے جائیں۔ کاؤنٹ جولین ایک غیرت مند انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور باتدبیر بھی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ انتہائی ہوشیاری سے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ بادشاہ تو دشمن ہو کے اسی کو ختم کرا دے گا۔ لہذا وہ بادشاہ کے محل میں بہت تحائف لے کے گیا اور ظاہر یہ کیا کہ اس کی بیوی بہت بیمار ہے، اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کر رہی ہے، آپ مہربانی کیجئے کچھ دنوں کے لیے اس کو بھیج دیجئے کہ اپنی والدہ کو مل آئے۔ بادشاہ کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی، اور نہ ہی کاؤنٹ نے ظاہر کیا اسی طرح ادب آداب اور بادشاہ کے ساتھ محبت بھرا سلوک اس نے اس طرح ظاہر کیا کہ بادشاہ نے اس کی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ جب ایک دفعہ وہ بیٹی کو اپنے گھر لے آیا، اب اس نے بدلہ لینے کی قسم کھا لی۔ یہ زمانہ 91 ہجری کا ہے، جبکہ اموی دور حکومت تھا۔ ولید بن عبد الملک اس وقت خلیفہ تھے۔ خلیفہ خود تو بغداد میں رہا کرتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ افریقہ ایک عظیم مملکت کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا، اور اس صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے۔ کاؤنٹ جولین موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا، اپنے غم کی کہانی تو نہ سنائی لیکن یہ ضرور کہا کہ آپ لوگ بہت عادل اور اچھے قسم کے لوگ ہیں، اور اسپین کے لوگ اپنے بادشاہ سے سخت تنگ ہیں، بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں، اور جو حقائق اس نے بتائے وہ سب سچائی پہ مبنی تھے، اور یہ بھی کہا کہ وہ ملک اس وقت فتح کرنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ وہاں پہ خزانے ہیں، مال و دولت ہے، یوں سمجھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، آپ کو صرف آنا ہے، آپ کو دیکھ لیں گے کہ بہت کم مزاحمت کے بعد آپ کو وہ ملک ہاتھ آ جائے گا، کیونکہ نہ فوج دل سے اس بادشاہ کے ساتھ ہے اور نہ ہی رعایا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کو تمام باتیں لکھ کے بھیجی، لیکن خلیفہ نے یہی کہا کہ فی الحال پہلے معلومات کی جائیں اور اس خبر کی تحقیق کی جائے۔ طریف نامی ایک انتہائی با اعتماد سپہ سالار کو موسیٰ بن نصیر نے 500 لوگوں کا دستہ دے کے روانہ کیا کہ وہ اسپین کی طرف جائیں اور ان تمام حالات کی تحقیق کر کے آئیں۔ بہت جلد طریف واپس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ تمام باتیں حرف بحرف درست ہیں، اور اس کے ساتھ ہی طریف کو بھی وہاں سے کافی مال و دولت، جو معمولی سے جھڑپ ہوئی تھی، اس میں ہاتھ آیا، اس طرح ایک دوسری مہم کا آغاز ہوا. خلیفہ نے پھر کہا کہ بہت بڑی مہم نہ بھیجی جائے, لہذا موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک با اعتماد سپہ سالار جن کا نام طارق بن زیاد تھا, ان کے ہمراہ 7,000 فوجیوں کا ایک لشکر کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ طارق بن زیاد کا باپ موسیٰ بن نصیر کا انتہائی وفادار غلام تھا, اور اس کی وفاداریوں کے پیش نظر جب وہ غلام فوت ہو گیا تو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اپنے بیٹے کی طرح پرورش دی اور سپاہیانہ فنون وغیرہ سے اچھی طرح اس کو آراستہ کیا, اور یہ ان کا ایک بااعتماد آدمی تھا, اس لیے انہوں نے ان کے ہمراہ یہ لشکر روانہ کر دیا. وہ سمندر کی 10 میل کی چوڑی پٹی انہوں نے بحری جہازوں کے ذریعے سے پار کر لی اور اسپین کے ساحل پہ آ اترے. ساحل پہ جس جگہ طارق بن زیاد اترے تھے وہ جگہ جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی, اور یہی وہ جگہ ہے جس کو آج یورپینز جبرالٹر کہتے ہیں. یہ دراصل جبل طارق کا ایک انگلش کا ورژن ہے, اور آج بھی یہ جگہ موجود ہے. طارق بن زیاد نے اس ساحل پہ اتر کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کی, اور ان کے آگے ایک ہی مقصد تھا, اور وہ تھا اللہ کا کلمہ یہاں پر بلند کرنا. اس پیش قدمی میں کوئی دنیا کی لالچ یا ملک کی حدوں کو وسیع کرنا نہیں تھا. پورے اخلاص نیت سے یہ 7,000 لوگ آئے اور اللہ کے حضور میں جھک گئے. ادھر بادشاہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ ہیں اچانک ساحل پہ نمودار ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے ایک مشہور سپہ سالار تھیوڈومیر, یا جس کو اردو میں تدمیر کہا جاتا ہے, اس کو بھیجا, اور سوچا کہ یہ چند کوئی لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں, کہیں سے آئے ہیں, اور میرے فوجی بہت جلد انہیں بھگا دیں گے. اس نے کوئی اہمیت نہ دی لوگوں کو, لیکن تھیوڈومیر جب آیا اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی جھڑپ کی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی وحشی بربر یا لوٹ مار کرنے والے لوگ نہیں, اور نہ ہی لگتا ہے کہ ان کا مقصد کچھ مال و خزانہ لوٹ کے واپس جانا ہے, اور نہ ہی تھیوڈومیر کو یہ سمجھ آتی تھی کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے اچانک. اس نے بادشاہ کو واپس آ کے رپورٹ میں کہا کہ اے بادشاہ, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ جنہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہے, نہ میں ان کا نام جانتا ہوں, نہ ان کا وطن, نہ ہی ان کا اصل اور نہ ہی نسل. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے آ گئے, آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا یہ پہلا پراپر حملہ تھا, اور یوزلی یورپینز ارد گرد کے بارڈروں سے ہی لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے لوٹ مار کر کے. تھیوڈومیر کی رپورٹ درست تھی. اب بادشاہ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ ایک منظم قسم کی فوج ہے اور اس کا باقاعدہ مقابلہ ہونا چاہیے. ادھر طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو حالات لکھے کہ بادشاہ تو بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے, ہمیں مزید فوج بھیجی جائے. 5,000 فوجی مزید موسیٰ بن نصیر نے بھیج دیے, اور ادھر اسپین کے بادشاہ نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا, پوری طرح سے اسلحے سے اپنے فوجیوں کو لیس کیا, اور خود پوری شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا. جنگ سے پہلی رات طارق بن زیاد نے بہت رو رو کے اللہ کے آگے دعائیں کی, اور ادھر اپنے فوجیوں کا ایمان, حوصلہ اور ولولہ بلند کیا, اور یہ بھی کہا کہ پیچھے بھاگنے کا سوچنا بھی مت, پیچھے کی راہیں مسدود ہیں کیونکہ کشتیاں جلا دی گئی تھیں, اور یہی کہا تھا کہ آگے بڑھو, لڑ کے مر جاؤ گے تو شہادت تمہارا نصیب ہے, اور اگر فتح پا لی تو غازی کہلاؤ گے. اس لیے اپنی جان سے بے پرواہ ہو کے وہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی لڑے اور مقصد بلند. ادھر جب وہ بادشاہ میدان جنگ میں اترا, 1,00,000 فوجیوں کے ہمراہ وہ کئی ہزار جانور فالتو اپنے ساتھ لایا کہ ان تمام مسلمانوں کو بعد میں قید کر کے لے جانے میں سہولت رہے گی, اور خود ہاتھی دانت کی بنی ہوئی بگھی پہ وہ سوار تھا. اس کے ساری بگھی پہ چاندی کا کام ہوا ہوا تھا, اور سر پہ سونے کا تاج تھا. جو اس نے اپنا شاہی لباس پہنا ہوا تھا وہ جواہرات سے اس طرح مرصع تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں, اور مسلمان سفید لباس, امامہ پہنے, جنگ سے پہلے حالت سجدہ میں اللہ کے آگے گڑگڑا گڑگڑا کے دعائیں کر رہے تھے. رومیوں کو تو اپنی دولت, طاقت اور قوت پہ اتنا اعتماد تھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو بس ایک ٹکر ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے ایک نعرہ لگایا تھا, فارسی کی ان کی ہے ایک نظم, اور وہ کہتے ہیں کہ طارق کا یہ نعرہ تھا, ای ملک ملک ما اس کہ ای ملک خدا اس, یہ ملک میرا ہے کیونکہ یہ ملک اللہ کا ہے, یعنی اللہ ہی کی ساری زمین ہے. اس لیے مومن جہاں بھی جائے اللہ کی سلطنت میں, وہ جہاں جائے وہی ملک اس کا ہے. مسلمان جغرافیائی حدود سے بالا ہو کے سوچتا ہے, رنگ نسل زبان اور علاقائی تعصب سے بہت بلند ہوتا ہے مومن. انہوں نے بہت التجائیں کی اور ایک خوبصورت نظم جو طارق بن زیاد پہ لکھی گئی ہے, دعائے طارق کے نام سے مشہور علامہ اقبال کی, انہوں نے کہا تھا, اے اللہ تو مجاہدین کے دل میں ایسی قوت بھر دے جو دشمنوں کو مٹا کے رکھ دے, انہیں حوصلہ اور ولولہ عطا فرما, ان کے ارادوں میں بلندی اور پختگی پیدا کر, اور مسلمانوں کے نگاہوں میں تلوار جیسی تیزی پیدا کر دے جو باطل کو مٹا دے. طارق کی دعا قبول ہوئی, تاریخ نے ایک نیا ورق پلٹا, جنگ شروع ہوئی اور بہت شدت کی جنگ ہوئی, مقابلہ بہت مشکل تھا, 12,000 مسلمان اور 1,00,000 عیسائی. مولانا ریاست علی ندوی نے اپنی کتاب تاریخ اندلس میں بہت خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے کہ اندلس کی زرخیز اور سرسبز زمین پر شتربان عربوں نے سمندر کی تلاتم خیز موجوں سے کھیلتے ہوئے اپنے پہلے قدم عہد عثمانی میں رکھے, اور اب ان قدموں کی تکمیل اس دور میں طارق بن زیاد نے کر دی. اس کے بعد فتح کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اندلس دمشق کی عموی خلافت کا ایک صوبہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا, اور ادھر رومی جو پیچھے پیچھے بھاگے تو ہزاروں عیسائی تو اپنے پیچھے جو دریا تھا اسی میں ڈوب کے مر گئے. آخر کار بہت زیادہ جب بوکھلاہٹ اس لشکر پہ طاری ہوئی اور روڈرک نے دیکھا کہ اب اس کے بچنے کی امید نہیں, تو وہ خود بھی بھاگا دریا کی طرف کہ وہ تیر کے دوسری طرف کہیں نکل جائے گا. اگلے دن اس کے مرصع جوتے اور اس کا وفادار گھوڑا جب دریا کے کنارے ملا تو رومی تو یہی سمجھتے رہے کہ وہ بادشاہ کہیں بچ کے پہنچ گیا ہے اور وہ واپس آئے گا اور ان مسلمانوں کو مزہ چکھا دے گا, لیکن مسلمانوں کو یقین کامل تھا کہ وہ ڈوب چکا ہے, اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا. وہ ڈوب چکا تھا, عیسائیوں کے حوصلے پست ہوئے, ان کو شکست ہوئی, اور وہ سراسیما ہو کے واپس پلٹے کہ کسی طرح باقی ملک کو ان مسلمانوں سے بچا لیا جائے. طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو تمام حالات لکھے بھیجے. جتنی دیر میں انہوں نے مزید حملے کی اجازت لی, موسیٰ تک جب تک یہ پیغام پہنچا اتنی دیر میں دشمن دوبارہ جمع ہو کے اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے. لہذا طارق بن زیاد کو باقی تمام سرداروں نے یہی مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اور مزید حملہ نہ کریں, کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے یہی لکھ کے بھیجا کہ ابھی مزید پیش قدمی نہ کی جائے, لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر طارق بن زیاد حملہ نہ کرتے دشمن دوبارہ منظم ہو جاتا اور شدید مزاحمت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑتا. حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا, جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ان لوگوں کا فیصلہ درست تھا. یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کرتبہ کے شہر پر حملہ کر دیا, جس کو انگلش میں کارڈوبا بھی کہا جاتا ہے. کرتبہ پہ جب حملہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی حفاظت کا بخوبی انتظام کر رکھا تھا اور انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے. مسلمانوں نے محاصرہ جاری رکھا اور فتح کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی بظاہر, لیکن جن کی نیت خالص ہو اور جن کے حوصلے بلند ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. طارق بن زیاد کے ساتھ ان کے نائب مغیث الرومی بھی تھے, اور وہ 700 سواروں کے ساتھ اس شہر کے ارد گرد مقرر تھے تاکہ وہ جیسے موقع ملے حملہ کر دیں. اچانک مغیث کو ایک چرواہا ملا اور چرواہے سے انہوں نے بالآخر یہ بات اگلوا لی کہ اس شہر کا سب سے نازک ترین دیوار کے اندر کون سا حصہ ہے جہاں سے کسی طرح سے اندر داخل ہو کے حملہ کیا جا سکتا ہے؟ چرواہے نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں جانب دیوار تھوڑی سی شکستہ ہے اور وہاں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں بھی باہر کو تھوڑی نکل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بس اتنی انفارمیشن کافی ہوتی تھی۔ ایک رات مزید اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی اور شدید بارش ہوئی اور جالہ باری ہوئی، اولے پڑ رہے تھے۔ اولوں کی وجہ سے اتنا شور تھا کہ جب مسلمانوں نے تیزی سے پیش قدمی کی تو شہر بند لوگوں کو کچھ پتا نہ چلا کہ مسلمان بالکل دیوار پہ پہنچ گئے ہیں۔ ایسے میں چند بہادر مسلمانوں نے بڑی مشکل سے دیوار پہ چڑھ کے اور وہ جو شکستہ سا حصہ تھا اس کے اندر سے ہوتے ہوتے اوپر پہنچے، اوپر سے اپنی پگڑیوں کو باندھ کے نیچے لٹکایا اور چند نوجوانوں کو اوپر کو کھینچ لیا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا دستہ بن گیا تھا۔ اتنے میں اندر جو پہرے دار تھا اس نے بھی سوچا کہ اتنی طوفانی رات اور ایسی جالہ باری ہے، کیا فکر کی بات ہے، لہذا وہ بھی بے غم ہو کے چابی لٹکا کے ایک کمرے میں چلا گیا طوفان سے بچنے کے لیے۔ مسلمانوں کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، نہ سردی کی، نہ طوفان کی، نہ رات کے لیے مشکل، نہ ان کے لیے دن میں کوئی مشکل۔ وہ اترے اور انہوں نے جا کے شہر کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر آ گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی آوازیں شہر والوں کو پتا نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی اور وہ جاگے تو مسلمان ان کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی ان کے شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ایسے میں یہ شہر بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا، لیکن حاکم قرطبہ ایک چرچ جس کا نام سینٹ جارج تھا، اس چرچ میں جا کے پناہ گزین ہوا اور یہ چرچ بذات خود ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے ارد گرد خندق تھی اور اس کے قریب ہی پہاڑی چشموں سے زیر زمین پانی اندر تک آیا کرتا تھا، لہذا اب بظاہر بہت مشکل تھا کہ نہ وہ قلعہ فتح ہو سکتا ہے، اس کے ارد گرد خندق ہے، اندر وافر کھانا بھی ہے اور پانی بھی بہت ہے۔ ایسے میں پھر ایک عیسائی نے مخبری کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ اس گرجے میں زیر زمین چشموں کے ذریعے پانی جاتا ہے، اگر آپ ان چشموں کے پانی کے راستوں کو بند کر دیں تو خود ہی جب پانی ختم ہوگا تو مجبور ہو کے باہر نکل آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کا جب پانی ختم ہوا وہ لوگ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس طرح قرطبہ پورا کا پورا فتح ہوا۔ طارق بن زیاد اپنے پیچھے کسی با اعتماد انسان کو حاکم بناتے، کچھ لوگوں کو ساتھ چھوڑا کرتے تھے مفتوح شہروں میں اور خود پیش قدمی کر کے آگے چل پڑتے۔ اس طرح شہر کے بعد شہر فتح ہو رہا تھا۔ اور اگر کبھی آپ اسپین کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے ایک فلیٹ ایریا نہیں ہے جیسے کہ ہمارا ملک ہے، وہ کافی سے زیادہ اس کے مختلف علاقے ہیں، چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں اور بہت اس کی زمین مختلف ہے ایک عام شہر سے۔ وہاں پہ حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کس طرح جاتے تھے، پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتے اور چٹانوں پہ بنے ہوئے قلعوں کو بھی فتح کر لیتے تھے۔ ایک جگہ تھی مرسیا یا الویریا اس کو کہا جاتا ہے، وہاں کا یہی حاکم تھا تھیوڈومیر۔ یہ انتہائی چالاک اور سمجھدار انسان تھا، اس کا شہر بہت مستحکم اور مضبوط قلعہ نما وہ بنا ہوا تھا۔ بہت عرصہ تک تو وہ پہاڑوں میں آ کے طارق بن زیاد کا راستہ روکتا اور اپنی فوجوں کے ہمراہ آتا اور لڑتا۔ لڑتے لڑتے اس کی ساری فوج کام آ گئی۔ آخرکار وہ اپنے شہر میں جا کے دروازے بند کر کے اور پناہ اس نے اندر شہر میں لے لی۔ مسلمانوں نے بھی محاصرہ کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کب تک یہ اندر رہیں گے؟ ادھر مسلمانوں نے دیکھا صبح ہوئی کہ تمام جو شہر کی دیوار ہے اس پہ فوجی ہی فوجی کھڑے ہیں، ان کے ہتھیار چمک رہے ہیں اور وہ پوری طرح مستعد ہو کے پہرہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر ہم اندر داخل ہو بھی گئے تو بہت سخت ایک مخالفت اور مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ آخرکار ایک دن اندر سے ایک قاصد نکلا اور طارق بن زیاد کو ملا اور کہنے لگا کہ دیکھیے، اگر آپ مہینوں بھی اپنی فوج کے ساتھ ہمارا محاصرہ کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ قلعے پہ ہمارے کتنے فوجی ہیں اور کھانے پینے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اب آپ دیکھ لیجئے، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک عہد کر لیں، اور وہ یہ کہ ہم شہر آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے تمام لوگوں کو بحفاظت شہر سے نکلنے دیں گے۔ یعنی ہم شہر خالی کر دیتے ہیں، آپ لے لیں، لیکن آپ ہمیں آپ کے فوجی نہ ماریں گے نہ لوٹ مار ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو دستخط کرتا ہوں لیکن ایک معاہدہ جو ہوتا ہے اس پہ دونوں فریقین کے دستخط ہوتے ہیں, تو تھیوڈومیر کو بلاؤ کہ وہ بھی اپنے دستخط کرے. اس پہ اس نے وہ جو مصنوعی بھیس بدلا ہوا تھا, داڑھی وغیرہ لگائی تھی, وہ سب ہٹائی, تو وہ تھیوڈومیر خود تھا, قاصد کے بھیس میں آیا ہوا تھا. خیر ان دونوں نے سائن کر دیے اور اگلے دن معاہدے کی روح سے صبح جب شہر کے دروازے کھلے اور لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے, جو ساز و سامان اٹھا سکتے تھے وہ بھی لے کے نکلے, لوگوں نے یہ دیکھا کہ عورتیں اور بچے نکلتے چلے آ رہے ہیں لیکن مردوں کا نام و نشان ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا, فوجیوں کو تو باہر نکالو. تھیوڈومیر نے کہا کہ کوئی ایک فوجی میرا نہیں بچا تھا جو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا. تو انہوں نے کہا وہ جو قلعے کی دیوار پہ ہم نے فوجیوں کو دیکھا تھا, وہ کہا وہ تو سب خواتین تھیں اور ان کے جو لمبے بال تھے ان کو ہم نے ایسے کر دیا تھا کہ دور سے دیکھنے میں لگتا تھا کہ داڑیاں ہیں, سروں پہ پگڑیاں باندھ دی تھیں اور جتنے اسلحہ اندر موجود تھا ان سب سے ان خواتین کو لیس کر دیا تھا فوجی لباس پہنا کے, تاکہ آپ لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ اندر فوجی ہیں اور آپ لوگ حملہ نہ کریں, اور کسی طرح میں ان سب کی جان بخشی اور امان طلب کروں کہ یہ لوگ بحفاظت نکل جائیں. اسے طارق بن زیاد بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انتہائی سمجھدار یہ حاکم ہے, قلعہ چونکہ فتح ہو چکا تھا لہٰذا اس کو کہا تم ہی ہماری جانب سے اب اس شہر پہ مزید حاکم بن جاؤ. اس طرح تھیوڈومیر نے اپنی حکمت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنا شہر بچایا بلکہ اپنی حکومت بھی بچا لی, اور مسلمانوں کا جو اعلی اخلاق ہوتا تھا خواتین اور بچوں کے ساتھ کوئی تعارض نہ ہوا, جو کچھ وہ لے جانا چاہ رہے تھے لے جا رہے تھے اور امن اور امان سے وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. لین سٹینلے پول نے مسلم اسپین پہ ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے, اس میں سے ایک چھوٹی سی کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سناؤں گی کہ ان تمام فتوحات کے باوجود مسلمانوں کا کردار کتنا اچھا اور بلند ہوتا تھا, بہادر ہونے کے باوجود وہ انتہائی شریف ہوتے تھے. سٹینلے پول لکھتا ہے Even in these early days, the Moors knew and practiced the principles of true chivalry. They had already won the title of knightliness, which many centuries later compelled the victorious Spaniards to address them as Knights of Granada, gentlemen, albeit Moors. کہتے ہیں کہ اتنے ابتدائی ایام میں بھی مسلمان سچی بہادری اور اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے, اور اس کے بعد کئی میدانوں تک فتح مند اہل ہسپانیہ اس بات پہ مجبور تھے کہ ان کو بہادران غرناطا اور شرفا کے نام سے پکاریں ان کے اعلی اخلاق کی بدولت. یعنی کہ جب مسلمان بعد میں زوال پذیر ہو بھی گئے اس کے باوجود ان کو شرفا کے نام سے پکارا جاتا تھا. طارق بن زیاد نے جو پہلی جنگ لڑی تھی 8 دن کی جنگ تھی, اب مورخین کہتے ہیں کہ اس 8 دن کی جنگ نے تاریخ کا رخ ایسے موڑا کہ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت دی. 92 ہجری میں اسپین فتح ہونا شروع ہوا تھا اور پھر 800 سال تک تقریباً مسلمانوں نے وہاں پر حکومت دی, اور جو اندلس ہے مسلم اسپین وہ موجودہ اسپین کی جغرافیائی حدود سے بڑا ملک تھا, اس میں کچھ حصہ پرتگال کا بھی تھا اور فرانس کی سرحد تک یہ اسپین کا علاقہ ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں عیسائیوں کا دارالحکومت تلیتلا تھا اور یہ ریور ٹیگس کے کنارے پر واقع تھا. یہ شہر بہت ہی بلندی پر واقع تھا اور بہت بڑے بڑے چٹان نما پتھروں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی. اتنی بڑی بڑی چٹانیں اس کی تعمیر میں استعمال ہوئی تھیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا تھا گویا چٹانوں کو ہی کاٹ کے اور وہ قلعہ نما شہر بنایا گیا ہو.